بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 جولائی 2007، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سانحہ لال مسجد اور مسلمانان پاکستان کی ذمہ داری کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی ولیهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. گزشتہ دو جمعوں سے جو گفتگو ہے وہ لال مسجد کے حوالے سے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دینی اور مذہبی اعتبار سے ہی نہیں ملکی اعتبار سے بھی اس وقت اہم ترین موضوع یہی تھا، اور آپ نے اس کے نتائج دیکھے ہیں. اس آپریشن سے پہلے ملک و ملت کے جتنے بھی بہی خواہ تھے، خیر خواہ تھے، وہ حکومت کو سمجھا رہے تھے کہ جو طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے، قوت کا استعمال جس کی دھمکی دی جا رہی ہے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے تحکمانہ انداز میں، اس سے خانہ جنگی کا راستہ کھلے گا، اس سے عوام میں اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے، جو پہلے سے حائل ہے، وہ اور زیادہ اس کا پارٹ بڑا ہوگا اور نفرت کی دیواریں حائل ہوں گی. چیختے رہے اس ممبر سے، یہاں سے ہم بھی کہتے رہے، لیکن جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے. اب کہتے ہیں کہ آئیں مل بیٹھیں، اے پی سی بلائی جائے، سب مل بیٹھیں، کیا حل ہے؟ وہ صحیح ہے جو نوائے وقت نے لکھا ہے کہ واقعی آپ سنجیدہ ہیں تو پھر سب کو بلاؤ، پھر تمام سیاسی جماعتوں کو بلاؤ. یہ تو کوئی سنجیدگی نہیں ہے کہ ہوگی ہماری ٹرمز پر، ہم جس کو بلانا چاہیں اس کو بلائیں. تو آپ تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں ہر دھرمی کے انتہا کے اوپر، تو کسی بھی اعتبار سے وہ رویہ جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جو رویہ حکومت نے اس وقت اختیار کیا یا اب اختیار کیا. نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس پر کہنے کی ضرورت نہیں. اس خانہ جنگی کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ اس کا رستہ ہموار ہوگا، تو ظاہر بات ہے کون ذمہ دار ہے پھر؟ سیدھی سی بات ہے، سب کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں، یہی حکومت ہے جو اس کی ذمہ دار ہے. اور اس میں فیصلہ کن حیثیت پرویز مشرف صاحب کی ہے، باقی سب تو مورے ہیں، تو اصل ذمہ داری ساری کی ساری انہی پر آئے تھے. برکیف، یہ تو ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. پچھلی مرتبہ بھی یہ سوال آیا، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ اگر ان کا طریقہ غلط تھا جیسے کہ تمام علماء نے کہا تو پھر صحیح طریقہ بتاؤ، پھر اس پر عمل کرو، یا یوں برداشت کرتے رہیں منکرات کو، دین کی جڑوں کو منہدم ہوتے ہوئے، بنیادوں کو منہدم ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں، ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں سے وہ منہدم ہو رہی ہیں، جڑیں کھودی جا رہی ہیں، اور ایک حکمران طبقہ ہی نہیں اس ملک کا سیکولر طبقہ ایک بڑی تعداد میں ہے، وہ سب ان کے ساتھ شریک ہے اس جرم میں برابر کا، دیکھتے رہیں بس، اور اگر کوئی اٹھے تو ہم کہہ دیں یہ طریقہ غلط ہے بھائی. اب جو علماء یہ کہتے رہے ہیں کہ طریقہ غلط ہے، ان کے ذمے ہے کہ صحیح طریقہ بتائیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور نشاندہی کر کے بتائیں کہ کیا غلطی تھی. یہ تو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ وضاحت سے کسی نے بتایا. بہر کیف یہ اہم ترین موضوع ہے اس وقت کا، چنانچہ اسی پر گفتگو پچھلی مرتبہ ہوئی، اور میں نے جو عرض کیا تھا کہ کیا غلطی ہے یا کس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کمی رہی، اس کو میں نے پن پوائنٹ کیا تھا اپنے نقطہ نظر سے، اور یہ کہا تھا کہ اسی وجہ سے علماء نے بھی کہا ہوگا کہ ان کا طریقہ صحیح نہیں تھا. لیکن کیا ہے وہ، کیا غلطی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے مثال دی تھی واقعہ کربلا کا، اس کے بارے میں بھی جو مخلص مسلمان تھے ان میں صحابہ بھی شامل تھے، انہوں نے اس بنیاد پر روکا تھا کہ وہ تیاری آپ کی نہیں ہے، جن پر بھروسہ کر کے آپ جا رہے ہیں وہ بھروسے کے لائق لوگ نہیں ہیں. اٹھنا تو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کام غلط ہوا ہے، دینی حمیت و غیرت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے لیے وہ تیاری نہیں ہے، اس لیے معاملہ جو ہے وہ کوئی مثبت رخ پر نہیں جائے گا. اسے ہم کیا کہیں گے؟ اجتہادی غلط ہے. ایک کام کے لیے اٹھنا تو ایک مسلمان کی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے لیے وہ تیاری نہیں ہم جمع کر سکے، وہ نہیں ہے وہ بنیاد اتنی لازمی ضروری تیاری کے جو اس بڑے کام کے لیے. اور آپ ذرا غور کیجئے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، وہاں کیا تھا؟ نظام خلافت ایک درجے میں قائم تھا، اس کی جو آئیڈیل موسٹ شکل تھی کہ خلیفہ کا تقرر جو ہے وہ مسلمانوں کے مشورے سے ہو، اس ایک بہترین جو ویلیو بنائی گئی تھی اس کے اندر کمی آ گئی. خلافت تو اسٹیبلش تھی، تسلیم کیا گیا، شریعت کا نظام قائم ہے. میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حوالہ ہے حدیث کا. یہ تو اس دور کی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بہترین ادوار میں سے قرار دیا. آج تو خلافت کا نام لینا جرم ہے، جو خلافت کے لیے، یہ کس کے خلاف مہم کھڑی ہوئی ہے جو بش نے اٹھائی ہے، زبان پر آ گیا تھا نا اس کے، یہ القاعدہ والے جو ہیں یہ اٹلانٹک سے لے کر اور فار ایسٹ تک نظام خلافت قائم کرنے والے ہیں، ان کے یہ عزائم ہیں. چنانچہ ان کے خلاف اٹھنا اب ضروری ہو گیا، اور ہمارے مشرف صاحب ان کے ساتھی ہیں. تو بہر کیف یہ جو صورتحال ہے، ایک اجتہادی غلطی، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. امت کا فرد منصب یہی تھا اور ہے، قیامت تک رہے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کون سی رواداری کی بات ہو رہی ہے؟ تمہارا تو کام یہ ہے، معروف کا حکم دو، منکرات سے روکو. اس کے لیے ہر لیول پر کام ہوگا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت کا استعمال، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طریقے سے مسلمان حکمرانوں کی اہم ترین ذمہ داری جو قرآن نے معین کی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ تو اتنا اہم کام ہے، منکرات کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لو، آنکھیں نیچی کر لو، ٹی وی آف کر دو، یہ تعلیمات تو دین کی بنیادی روح کے متصادم، دین کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے. یہاں تو حکم یہ ہے کہ جو کوئی منکر کو دیکھے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی قوت سے ہاتھ سے روکے، اور حکومت پر تو یہ فرض ہے. جو لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی رائے رکھتے ہیں کہ عام آدمی پر فرض ہے یا نہیں ہے، وہ سب بھی یہ مانتے ہیں کہ حکومت پر فرض ہے. تو حکومت کر رہی ہے یہ کام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء اور دینی طبقات کے کرنے کے جو اہم ترین کام قرآن نے معین کیے، ایک طرف تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علم نبوت کے وہ وارث ہیں اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو منتقل کرنا یہ ان کے ذمے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ ان کی اہم ذمہ داری ہے، اور اس میں خاص طور پر نہیں عن المنکر. میں حیران ہوں کہ یہ آیت جو ہے کیوں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے یا نظر انداز ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. یہود پر سب سے بڑا الزام جو قرآن نے لگایا، ان پر جو اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ ذلت و مسکرت کا عذاب مسلط کیا گیا، دنیا میں بھی ان پر عذاب کے کوڑے برسے، کیا کیا جرم تھا؟ ان کے علماء، ان کے صوفیاء لوگوں کو غلط کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹے کاروبار سے اور حرام کھانے سے منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ اصل کام تو یہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ احادیث میں جو اس کی اہمیت آئی ہے اور درجات کا بھی تعین ہو گیا کہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ قوت کے ساتھ منکرات کا خاتمہ ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، حالات اس کے لیے سازگار موافق نہیں ہے، امکان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے بین السطور میں جو بات آ رہی ہے وہ غیرت و حمیت دینی کا وہ لیول نہیں ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس ہو اختیار اور وہ نہ کرے، اس کا مطلب وہ تو سرے سے محروم. لیکن یہ کہ پھر کیا ہے، فبلسانی، زبان سے برا کہے. اور ایک سٹیج وہ بھی ہوتی ہے حالات کی کہ زبان سے برا کہنے پر ہی گردن جو ہے وہ کٹنے کا امکان ہو جاتا ہے. عرب ممالک میں یہی صورتحال، ہمیں تو اختیار ہے، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، کل ہم نے مظاہرہ بھی کیا، پتہ نہیں یہ چھوٹ کب تک ہے، وہاں نہیں کر سکتے، وہاں اپنی جان کے رسک پر ہی کوئی زبان کھولے گا. باہر کیف ایک وہ لیول ہے، فبلسانی. لیکن یہ کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، حمیت و غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے تو برا کہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِ، تو پھر دل سے برا جانو، دل سے اس کے خلاف جو ہے ایک جہاد کی کیفیت ہو، اندر کڑھن ہو، گھٹن ہو، اضطراب ہو، بے قراری ہو، یہ کیا ہو رہا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور احادیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، لیکن یہ بات جو ہے وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. حاصل کیا ہے ان آیات و احادیث کا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اپنے دائرہ اختیار میں قوت کے ساتھ نافذ کرنے اور حلقہ احباب میں زبان سے نہی عن المنکر کا پابند ہے. دائرہ اختیار کون سا ہے ہر مسلمان کا؟ اپنا گھر. ایک مرد جو ہے وہ گھر کے ادارے کا سربراہ ہے، اور گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی جورسٹکشن. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور وہاں اگر وہ نہیں کر رہا تو مجرمانہ غفلت کر رہا ہے. تو وہاں تو قوت کا استعمال بھی ہوگا، اتھارٹی کا استعمال بھی ہوگا. ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ پہلے دن سے آپ جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیں. سمجھانا ہے، اچھے طریقے سے نصیحت کرنی ہے، دل میں اتارنے والی بات کہنی ہے، سمجھانے بجھانے کا ہر پیرایا اختیار کرنا ہے. اور پھر وہ وقت بھی ہے، وہ تو تفصیلات آپ کو ملیں گی قرآن و حدیث میں. لیکن وہاں پر ہر مسلمان قوت کے ساتھ بھی نہی عن المنکر کرنے کا پابند ہے. اور اپنے حلقہ احباب میں جو اس کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہاں اس کا اختیار نہیں ہے، زبان سے تو کرتا رہے یہ کام، یہ اس کے ایمان کا اور غیرت و حمیت دینی کا لازمی تقاضا ہے. وہ معاشرے میں اور ریاست میں قوت کے ساتھ نافذ کرنا اصلاً حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ نہیں کر رہی تو مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص حاکم وقت اپنی ذات میں فاسق و فاجر ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کر رہا، جو بنیادی ذمہ داری ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وہاں پر حاکم بنا رہے اور اپنی اقتدار کا سکہ جمائے اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا. لیکن کیا اس کے خلاف ہر شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اپنے طور پر، ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈا پکڑ کر تلوار لے کر؟ نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ میں آگے عرض کروں. دینی طبقات اور علماء کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مشن کے تحت اس کام کو کرے. گھر میں تو انہیں کرنا ہی ہے، ہر مسلمان پر جو فرض ہے وہ ان پر بھی ہے، لیکن اب اس کام کو انہیں جو سہولت حاصل ہے منبر و محراب، اس کا استعمال کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مدارس ہیں، واعظ ہے، نصیحت ہے، لوگ انہیں بلاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، درس ہے، اس کے ذریعے معاشرے میں وہ فضا پیدا کریں کہ نیکی کے رجحانات کو جو ہے وہ ترویج دی جائے، اس کو رائج کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اس کو انکریج کیا جائے، برائی کے راستوں کا سد باب ہو، اس کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا کی جائے، برائی کے خلاف، سود کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، شیطانی کاموں کے خلاف، اور اس کے لیے قرآن کو اور حدیث کو استعمال کیا جائے. غیرت و حمیت دینی پیدا کرنے کے حوالے سے قرآن مجید اہم ترین آلہ ہے، اور جو لوگ اس آلے کو استعمال نہیں کرتے، وہاں پر نیکی کی، خیر کی، فضائل کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ غیرت و حمیت دینی کہ اٹھ کھڑے ہوں. قرآن ہے اصل میں آلہ، یہ ہے کہ جو انسان کے اندر حمیت اور غیرت دینی پیدا کرتا ہے. باقی یہ ہے علماء کا کام، اور جب وہ یہ کام کریں گے معاشرے کے اندر، شعور اجاگر کریں گے منکرات کے خلاف، لوگوں کے اندر ایمان کی ایک تڑپ پیدا کریں گے، اس کا ایک جذبہ جگائیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ حکمران طبقہ اگر معاشرے میں منکرات کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا تو یہی عوام اس کے رستے کی رکاوٹ بن جائے، اور وہ دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے علماء کی طرف، اور علماء اس عوامی پریشر کو استعمال کر سکیں گے پھر حکمرانوں کے خلاف، اور انہیں ٹیڑھا ہونے سے روکیں گے. یہ ہے اصل میں ایک مسلم معاشرے کے اندر نیکی کے فروغ اور منکرات اور معصیت کی روک تھام کے لیے جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہمیں تجویز کیا اور ہمارے سامنے رکھا. اب اس وقت کی صورتحال میں خاص طور پر صورت یہ ہو کہ حکومت خود ہی معاشرے میں منکرات کو رائج کر رہی ہے، منکرات کو پھیلایا جا رہا ہے، دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، تو اب مسلمانوں کا فرض کیا ہے؟ اولین اور خاص طور پر علماء، علماء کا کام یہ کہ کلمہ حق بلند کرے، حق بات کریں، منکرات کے خلاف جو ہے کم سے کم زبان سے تو ادارے بغاوت کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس معاملے میں، اپنے رول کو بھرپور ادا کریں. وہ حدیث تو سنائی جاتی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، لیکن یہ کہ اس کا عملی مظاہرہ ہو. یہ کب ہوگا؟ جب علماء کو اپنی اصل ذمہ داری کا احساس ہوگا، الیکشن ممبری کرسی صدارت کے چکر سے وہ نکلیں گے. اور دین کے تحفظ کی خاطر حبیت و غیرت دینی کے تقاضے کے طور پر اب قوت فراہم کرنے کی کوشش کریں. اب یہی نہیں کہ زبان سے ہو، عوام الناس میں جو لوگ جاگے اب ان کو ملا کر ایک قوت بنائیں اس حکومت کے خلاف. بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کا کوڑا بنا کر اور باطل کے سر پر دے مارتے ہیں، وہ آپ کا کوڑا کون سا بنے گا؟ علماء حق کھڑے ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عوام الناس کھڑے ہو جن کے اندر دین کی حمیت و غیرت ہے، اور جو منکرات کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر اجتماعی سطح پر شریعت نافذ نہیں ہے، فیصلے جو ہیں وہ کسی اور قانون کے تحت ہو رہے ہیں، تو اللہ کا فتویٰ تو ہمارے سامنے ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو کیا ہم اس فتوے کی زد میں آنا چاہیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں. تو اگر ملک میں ایسا ہو رہا ہے تو ذمہ دار تمام شہری ہیں، اب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا بھی سب کی ذمہ داری. لیکن یہ ہے کہ یہ کام ہوگا اور فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف بھی بغاوت، مسلح بغاوت کی جا سکتی ہے. یہ میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنا چکا ہوں، مسلح بغاوت کی جا سکتی ہے. کس لیے؟ فسق اور فجور کو روکنے کے لیے، غلط رجحانات کو روکنے کے لیے، منکرات کو روکنے کے لیے. چنانچہ وہ علماء جو ہیں اب اپنا رول پلے کریں گے، وہ اٹھیں گے، اور اگر عوام کے اندر انہوں نے کام کیا ہے تو ان کے ساتھ عوام بھی اٹھیں گے. یہ ہے وہ صورتحال. اس سے پہلے ہماری تاریخ میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، ان کا ذکر میں کر چکا، وہ اٹھے. عبداللہ بن زبیر بھی اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت نفس زکیہ بھی اٹھے، بے شمار مثالیں ہیں. لیکن چونکہ قوت اتنی ساتھ نہیں تھی اس وقت، ریاست کا جبر بہت زیادہ تھا، وہ جبر آج اس طرح کا نہیں ہے. میں ابھی اسی طرف آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. چنانچہ ان حضرات نے عظیمت و استقامت اور قربانی و ایثار کی اعلی سے اعلی تاریخیں رقم کر دی، ایک رول ماڈل بن گئے. لیکن دنیا میں فوری طور پر کوئی ظاہری کامیابی انہیں نہیں، لیکن اٹھ کر انہوں نے وہ جو کہا اقبال نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایک نئی حرارت تو ملتی ہے نا. سب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. کوئی اپنی جان پر کھیل کر آگے بڑھتا تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم اجتہادی غلطی یوں کہیں گے کہ آپ جب بڑھے تھے تو آپ کے ساتھ اتنی قوت ہونی چاہیے تھی اس فتوے کی روشنی میں. فتویٰ تو انہوں نے بعد میں مرتب کیا انہی حالات کے حوالے سے، کہ جب آپ اٹھیں اور اس جو بھی حکمران وقت ہے فاسق و فاجر، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں اور اس سے مقابلہ کریں تو اتنی قوت ہو کہ آپ کو اپنی کامیابی کا یقین. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں عددی قوت بھی آئے گی، اس میں اسلحے کی قوت بھی آئے گی، اس لیے کہ مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر ایک کامیاب گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عمل ہوگا اور وہ تختہ الٹا جائے گا اور پھر شریعت کی ترویج اور منکرات کے خاتمے کی طرف ایک قدم بڑھے گا. لیکن یہ ہے کہ جب حالات نہیں ہیں، جبر زیادہ ہے، تو جو بھی اٹھے ہیں انہوں نے اپنی سی بساط کے مطابق ٹکرا دیا اپنے آپ کو نظام باطن کے ساتھ، اور قربانی اور ایثار اور استقامت کی تاریخیں جو ہے وہ رقم. کچھ اسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ لال مسجد کا بھی تھا، قوت ان کے ساتھ نہیں تھی لیکن انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا. وہ قوت جو ہے وہ کیسے فراہم ہوگی، اسی کے بارے میں آج ذکر ہوگا. دیکھیں اس زمانے میں بھی اتنی قوت فراہم کرنا بڑا مشکل تھا کہ آپ حاکم وقت سے جو ہے وہ دو بدو ٹکر مول لے سکیں. یہ ساری مثالیں میں نے اسی لیے دی، اس وقت بھی بہت مشکل تھا، آج اس سے زیادہ مشکل ہے بظاہر. اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دے تو اور بات ہے. چنانچہ جو قوت و طاقت کے استعمال کی بات کرتے ہیں وہ گوریلا وار کی طرف جا رہے ہیں زیادہ تر. وہ ایک رد عمل ہے، وہ اسلام کو غالب اور قائم کرنے کے لیے ایک مثبت طریقہ نہیں ہے، ایک رد عمل ہے جس کے اپنے فوائد بھی ہوں گے. لیکن وہ مثبت طریقہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا آگے بڑھ کر، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے وہ ایک جماعت حزب اللہ کی تیاری لازم. جو لوگ منکرات کے خلاف اٹھیں وہ پہلے اپنے وجود پر اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کر کے آئیں اور منکرات کا خاتمہ وہاں سے کریں، یا ان کی جورسڈکشن خود شریعت پر عامل ہو اور پھر ڈسپلن جماعت ہو، سم و تعاد کی پابند، حزب اللہ، اور وہ اس وقت تک قوت کو ہاتھ میں نہ لے جب تک کہ اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ باطل سے ٹکرائے. اس وقت تک کیا ہوگا؟ کفو ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، زبان سے کام کرتے ہو، حق کا غلغلہ بلند کرو، حق کا دم تھام کر لیکن زبان سے جہاد جاری رکھو، قوت ہاتھ میں نہ لو. ہاں جب قوت میسر آ جائے تب ٹکرانا ہے. اس ٹکرانے کی ایک صورت تو وہ تھی کہ جو میں نے عرض کی کہ مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوششیں بھی ہوئی اسلامی تاریخ میں، لیکن جو معاملہ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. آج کے دور میں نہی عن المنکر بالید کا ایک طریقہ اور بھی، اور اصل میں میرے اور آپ کے کرنے کا کام وہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی قوت حاصل ہو جائے کہ پھر دو بدو مقابلہ کیا جائے تو وہ رستہ بھی کھلا ہے، لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے. اب انہوں نے اگر بندوق ہاتھ میں لی ہے، حالانکہ کیا تھا بیچاروں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. اس میں ایک رائے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ پر امن رہتے تو زیادہ تاثیر ہوتی اس کی، وہ خود اپنے ہاتھ میں بندوق نہ پکڑتے. لیکن یہ کہ مقابلہ ہی نہیں تھا کوئی، وہ جو کچھ جو اسلحہ برآمد کیا گیا اس کے بارے میں بھی گمان غالب ہے، قرائن بتا رہے ہیں. اس لیے کہ حقائق کو جب چھپایا جا رہا ہے تو آپ ان کی کسی بات کو نہیں مان سکتے. یہ تو بعد میں ڈالا گیا ہے، گمان غالب ہے. وہ حامد میر نے بھی سوال کیا، وہ ہم نے ان کا کالم جو ہے تازہ ندائے خلافت میں شائع کیا ہے، کہ اگر یہ سب کچھ تھا تو انہوں نے استعمال کیوں نہیں کیا، کیوں رکھا ہوا تھا؟ انہوں نے تھا ہی نہیں اصل بات. خیر یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ آج کل ایک طریقہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، نہیں یعنی منکر بالید، قوت کے ذریعے منکرات کے خاتمے کا ایک اور طریقہ جس میں قوت کا استعمال ایک اور انداز سے ہوگا، ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں بلکہ پر امن احتجاجی مظاہرے اور مطالبات کے ذریعے سے. دیکھیں یہ کیوں ممکن ہوا آج؟ جو بھی جمہوری اقدار کچھ آدھی چوتھائی گولی لنگڑی جمہوریت جہاں بھی آئی ہے مسلمان ممالک میں، وہ کچھ نہ کچھ جمہوریت کا بھرم رکھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. مارشل لا بھی آتا ہے تو فوراً جمہوری قبا کی جو ہے وہ اپنے لیے جمہوری قبا کو تیار کرنے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے ملک میں حقیقی جمہوریت کی کار فرمائی ہے، سب کو معلوم ہے. تو وہ جو صورتحال ہے اس کا تقاضا کچھ یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، ریاست الگ ہے حکومت الگ ہے. آپ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن ریاست، اس کا دستور، اس کا آئین، اس کی لمٹس میں رہتے ہوئے، اس کی اجازت آپ کو ہوتی، مظاہرہ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ ریاست الگ ہے حکومت الگ ہے. جس نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی وہ ریاست کا باغی شمار ہو گیا. اور آج بھی عرب ممالک میں یہی سچویشن ہے، وہاں تو آپ زبان ہی کھول کر دیکھیں حکومت کا باغی تصور کیا جاتا ہے. لہذا وہاں پر اس طریقے سے دینی جماعتوں کا وجود نہیں ہے جیسے یہاں پر، اور یہاں مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں، جلسے بھی ہو جاتے ہیں، جلوس بھی ہو جاتے ہیں، تنقید بھی برسر ممبر کی جاتی ہے. چنانچہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری دینی جماعتوں نے یہ سمجھا کہ ایک راستہ اس دور میں کھل گیا ہے، وہ ہے الیکشن پروسیس کے ذریعے اوپر حکومت میں آ کر پھر شریعت نافذ کریں گے، پھر منکرات کا خاتمہ کریں گے. وہاں تو ممکن نہیں ہے، یہاں پر یہ راستہ بظاہر کھلا. اور جمہوریت چونکہ ہے ہی کل کی کل فریب، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. چنانچہ دیو استبداد جو ہے وہ فوجی عامر بھی اپنے لیے فوراً ایک جمہوری شیروانی سلوا کر اور جمہوریت کا عالم بردار بن کر عامرانہ انداز سے حکومت چلاتا ہے، وہی فریب. تو یہ فریب نظر آیا کہ اس رستے سے آپ اوپر آ سکتے ہیں، لہذا اس الیکشن پروسیس کے رستے کو اختیار کیا جائے اور اس کے ذریعے سے ہم اوپر آ کر شریعت کو بھی نافذ کریں اور دین کو بھی قائم کریں. اور آج اس ملک کی اکثر دینی جماعتیں اسی راستے پر گامزن، اب اس راستے کے اندر کتنا خیر ہے کتنا نہیں ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں. ایک اصولی بات یہ کہ جب نظام بھی باطل ہو اور اس کے تحت الیکشن پروسیس چل رہا ہو اور آپ پھر اس الیکشن پروسیس میں حصہ لیں گے تو اس نظام کا ایک جز بن جائیں اور اس ذریعے سے اب آپ اس نظام کو بنیاد سے نہیں بدل سکتے، جس درخت کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس کو جڑ سے نہیں کاٹ سکتے. چنانچہ الیکشن پروسیس کے ذریعے ہوتا کیا ہے، اول تو ہے ہی ہمارے ملک میں تو سارا فریب ہے، انجینئرڈ الیکشن ہوتے رہے. جمہوریت جو ہے وہ جس انداز کی یہاں پر آئی ہے اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کچھ ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کچھ ہاتھ بدل جاتے ہیں. سیکولر نظام پہلے دن سے ہمارے ہاں جاری تھا، آج تک وہی چل رہا ہے، کبھی پیپلز پارٹی آ گئی کبھی مسلم لیگ آ گئی، دونوں سیکولر، کیا فرق. اب وہ مقابلے پر آ کر وہ کچھ دینی بیانات جاری کرنا شروع کر دیں تو اور بات ہے. سود کے رستے کی، سود کے خاتمے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کون تھی؟ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، اس کے خلاف کون گیا تھا اپیلیٹ اپیل میں لے جا کر؟ نواز شریف کی حکومت گئی. سیکولر ہاتھ بدل جائیں گے، چہرے بدل جائیں گے، نظام وہی رہے. چنانچہ ایک راستہ تو وہ تھا جس کو اختیار کیا ہوا ہے اور ابھی تک، اور اس کا ایک دوسرا تجربہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایم ایم اے کی شکل میں کیا ہو رہا ہے. ایم ایم اے کو سرحد میں کامیابی حاصل ہوئی، وہاں پوری حکومت انہی کی ہے، بلوچستان میں نصف حکومت ان کی ہے، لیکن سرحد میں بھی، صوبہ سرحد میں بھی نفاذ شریعت کے حوالے سے، منکرات کے خاتمے کے حوالے سے ایک انچ پیش رفت نہیں کر سکے. پانچ سال پورے ہونے کو ہیں اور وہاں پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ باطل حکومت جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہاں کر رہی ہے، ایم ایم اے رکاوٹ نہیں ہے. بلکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایم ایم اے اپوزیشن میں ہوتی، حکومت میں نہ ہوتی تو پھر بھی کھڑی ہو جاتی حکومت کے خلاف. اب حکومت میں ہونا جو ہے ان کے لیے اور زیادہ ایک آزمائش بن گیا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ فیکٹس ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کی. تو ایک راستہ تو یہ تلاش کر دیا گیا کہ ریاست اور حکومت میں فرق، اور ایک راستہ بتایا گیا کہ آپ حکومت کی تبدیلی کے لیے الیکشن پروسیس میں آ سکتے ہیں اور اسی وادی میں بھٹک رہی ہیں، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اقبال نے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. لیکن دوسرا ایک راستہ بھی ایک نظر آتا ہے اس میں، اور وہ کیا ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا، وہ ہے مطالباتی انداز، ایک پریشر گروپ کی تیاری اور حکومت سے مطالبہ کرنا، اپنے مطالبات منوانا، حکومت میں آنا نہیں، مطالبہ حکومت لے کر نہیں کھڑے ہونا. اور خاص طور پر جب آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی موجود ہے تو یہ طریقہ سب سے زیادہ مؤثر. آپ کھڑے ہوں، شریعت نافذ کرو، مطالبہ سب کہہ رہے ہیں درست ہے، تو پھر کیوں نہیں مانا جا رہا؟ اگر کھڑے ہو جاتے تمام دینی قوتیں، معلوم تھا منتشر ہیں، بہت سے اپنے اپنے مفادات کے گرداب میں، وہ تیاری بھی نہیں ہے، کھڑی ہو جاتی واقعی ساری دینی قوت، ایم ایم اے ہی ساتھ آ جاتی، اس لیے کہ ملک کی بڑی جماعتیں جو ہم کے ساتھ تھی، ایم ایم اے کے اندر ملک کی تمام بڑی دینی جماعتیں شامل ہیں، نقشہ کچھ اور ہوتا. جب درست مطالبہ ہے، لیکن اس کے لیے اصل میں کیا ہے تیاری، آپ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، ہمیں منہج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ تیار کریں سب سے پہلے وہ لوگ اپنی ذات پر جو اپنے دین کو سمجھ گئے ہیں، دینی ذمہ داریوں کو، اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ شروع کریں، یہاں سے کام کا آغاز ہو، اور پھر ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو، سم و تعت. اس لیے سم و تعت کی ضرورت ہے، آپ ایک بڑا انقلابی مشن لے کر جا رہے ہیں حکومت کے خلاف، نہیں یعنی منکر بالید، قوت کا استعمال، اور جماعت ڈسپلن نہ ہو، ایک بھیڑ کو لے کر چلے گئے، معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوگا، ایک طرف سے لاٹھی چارج شروع ہوگی تو دوسری طرف سے سب غائب، کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے، کوئی اپنا جو ہے وہ حکم چلا رہا ہے، ایسے نہیں. ایک جماعت ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, اور اس کی تیاری کے لیے پہلے وہ معاشرے میں خیر کی دعوت دے, لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے, قرآن کے حوالے سے انہیں ان کی دینی ذمہ داریاں یاد کرائے, ایمان کے تقاضے ان کے سامنے کھولے, حمیت و غیرت دینی کے تقاضے جو ہیں ان پر واضح کرے. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اور زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھرپور طور پر کرتی رہے. قوت ہاتھ میں نہیں لے گی ابھی, بلکہ برداشت کیا جائے. ہاں زبان سے اعلان, لوگوں کو تیار کرے کہ آئیں, اب اس کے لیے ہمیں ایک وقت آئے گا کہ کھڑے ہونا ہوگا. لوگوں سے کہا جائے کہ ان منکرات کو خود تو چھوڑو نا, جو تم کہتے رہو کہ غلط ہیں, خود کیوں نہیں چھوڑتے؟ اپنے گھروں کو تو پاک کرو ان منکرات سے, اور اس دین کی غلبہ و اقامت کے لیے, اب جدوجہد کے لیے تیار ہو جاؤ, جس کے لیے قرآن بار بار کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. ہم نے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے, یہ کام بھی ہم نے امریکہ کے سپرد کر دیا کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اوہو اس میں تو جہاد کی بات ہے, اس میں تو قتال کی بات ہے, اس سے تو جو ہے امن عالم کو اندیشے لاحق تھے, لہذا وہ لٹ لے کر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, وہ جماعت محنت قربانی جد و جہد سم و تعت کی خبر ہو, دعوت کے ذریعے قرآن کی طرف بلانے کے نتیجے میں اب وہ جماعت کی قوت بڑھ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, پھر اتنی تعداد میں جب ہو جائیں کہ اب سسٹم کو بلاک کر سکے مظاہرے کے ذریعے تحریک کے ذریعے, تب حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا جائے. لیکن پہلے تیاری ہو, حزب اللہ موجود ہو, اور جب تک دعوت الی الخیر کا کام ہوگا معاشرے میں, جب بڑے پیمانے پر یہ کام ہوگا تو پھر عوامی تائید اضافی طور پر ہوگی. یہ کام علماء کو, دینی جماعتوں کو کرنا ہو, اور وہ حزب اللہ جو ہے اب اس مطالبے کے ساتھ آئے کہ شریعت نافذ کرو ورنہ ہم اور ہو پر امن, پھر سیکریٹریٹ کا گھراؤ ہو اسلام آباد میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کا گھراؤ ہو, یہ ہم تو نہیں اٹھیں گے, شریعت نافذ کرو, منکرات کو ختم کرو, یہ بینکنگ کا نظام حرام ہے, یہ فحاشی کے اڈے, یہ ان کو بند کرو, پھر گھیراؤ ہو, مظاہرے ہو, لیکن جلاؤ نہ ہو, گھیراؤ کے ساتھ جلاؤ نہ ہو, پورم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, لاٹھیاں کھائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تکالیف نہیں جھیلی اللہ کے دین کے رستے میں, صحابہ نے قربانیاں نہیں دی, اور آپ جب دو بدو مسلح ہو کر سامنے آتے ہیں حکومت کے, تو کیا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نہیں آتے؟ اس میں بھی قربانی کے لیے تیار ہوں, اور ایک عوامی تحریک, تمام دینی قوتیں اس رستے پر آئیں, اور بات یہاں سے شروع کریں. شریعت, جو نعرہ بہت خوبصورت تھا شریعت کے شہادت, لیکن اس کام کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ وہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. شریعت کا نعرہ بہت اچھا ہے, لیکن شریعت اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے گھر سے شروع کرو. صرف داڑیاں لگانے سے شریعت نہیں آ جاتی, قول و عمل کا تضاد ختم کرو, معاملات درست ہوں, یہ ہے چیز. اور اس کے ذریعے سے جو جماعت بنے, جیسے کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسٹیمیٹ دیا تھا, کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی جماعت کتنی ہو جائے اس کی تعداد, ظاہر بات ہے کہ اسلحے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو پورا امن رہنا ہے, کتنی تعداد ہو جائے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں اور پھر گھیراؤ کریں اور جا کر جو ہے اسمبلی کے آگے بیٹھیں. تو ایک اندازہ انہوں نے دیا تھا 2 لاکھ, اور اسی کی تائید ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں قاضی حسین احمد صاحب بھی کہتے ہیں ہم 1 لاکھ یا 2 لاکھ اکٹھے کریں گے, لیکن وہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ حکومت رخصت ہو اور شریعت اور جمہوریت بحال ہو.
شریعت کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے مطالبہ لے کر میدان میں نکلنے کا ارادہ کہیں سے ظاہر نہیں ہو رہا. جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم دھرنا دیں گے. قاضی صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سے دینی رہنما ہیں جو اب دھرنے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ دھرنے کے ذریعے آپ مطالبات منوا سکتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ پرامن ہوں تو پھر کیا ہے، پھر تو کسی بھی اعتبار سے آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. ہاں ہم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں، شریعت کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی کو گزن نہیں پہنچا رہے. یہ ہے کہ اس طریقے سے اتنے لوگ ہوں اور وہ دھرنا دیں، وہ دھرنا کہ جو اب تمام دینی رہنماؤں کی زبانوں پر آتا ہے، دے دھرنا لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے. حکومت یا تو خود سیدھی ہوگی، لیکن سیدھی کب ہوگی؟ جب پیچھے بھرپور عوامی تحریک ہو، جو کام علماء کا ہے وہ انہوں نے اپنے ہاں کیا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے حلقے میں بھرپور طور پر کیا ہو. پھر حکومت کو پتا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی ان کو بارگین کر کے نوٹر کھا دیں گے، یا وقتی طور پر مطالبہ مان لیں گے پھر وہیں پر پنالا وہیں پر رکھ چھوڑیں گے. نہیں، جب واقعی پیچھے پریشر گروپ ہوگا، تحریک ہوگی حقیقی، تو یا ان کو سیدھا ہونا پڑے گا یا اسی طرح بھاگنا پڑے گا جیسے شہنشاہ ایران بھاگا تھا. سارا اسلحہ اس کا موجود تھا لیکن اسے بھاگنا پڑا. اس دور میں تو عوامی تحریک کی بے شمار مثالیں ہیں. ابھی یوکرائن میں معاملہ پیش آیا، متعدد. لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے جو عوامی تحریک ہوگی، اس کی پری ریکوزٹ آپ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ وہ تحریک حزب اللہ اس کا کور ہو، وہ افراد جو شریعت پر خود کاربند ہوں اور ڈسپلنڈ ایک جماعت کی شکل میں منظم ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہم پکاریں گے ادھر سے کوئی آ جائے گا، کوئی ادھر سے آ جائے گا. نہیں، ایک جماعت کی تیاری کے بعد پھر جو اللہ کی طرف سے دائیں بائیں سے مدد آئے وہ اور ہے، لیکن پری ریکوزٹ وہ ہے. اور پھر وہ پرامن ہو کر اس انداز سے نکلیں، تو اس سے بہت پہلے کہ ہم وہ قوت فراہم کریں کہ حکومت سے ہم دو بدو ٹکراؤ اور مسلح تصادم حکومت کے خلاف کریں، اس سے بہت پہلے بہت پہلے یہ منزل آ سکتی ہے. اور آج کم سے کم پاکستان میں ایسے حالات ابھی تک تو ہیں کہ یہ راستہ کھلا ہے، اور اس اعتبار سے تمام دینی جماعتوں پر اور ہم سب پر ہم لازم ہے کہ اس راستے کو اختیار کریں. واقعتاً جس شخص کے اندر بھی ایمان ہے، غیرت و حمیت دینی ہے، اس کا دل چھلنی ہے آج کیسے منکرات جو ہیں فروغ پا رہے ہیں، دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. امریکہ جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے. تو کرنا ہے، لیکن کرنے کے لیے سلگنا ہوگا. مکی دور جو ہے وہ کیا تھا؟ ہاتھ بندے رکھو لیکن کلمہ حق سے پیچھے مت ہٹو، برداشت کرو. ہاں، اس دوران قوت فراہم کرو، لوگوں کو قائل کرو اور وہ قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، تب تیاری کے ساتھ آؤ مقابلے پر. یہ ہے طریقہ. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس میں سلگنا پڑتا ہے. اس میں جسے کہتے ہیں کہ کولڈ وار، سب سے پہلے نفس کے خلاف جہاد مجاہدہ ہے، اور اس سے انسان سب سے زیادہ بھاگتا. یہ منزل سر نہیں ہوتی. گھر کے اندر معاملات، گھر میں شریعت کا نفاذ، یہ بڑا مشکل ہے. ہاں، باہر نکالو سڑکوں پر آ جائیں گے، اس سے بات نہیں بنے گی. آپ اسلام آباد پر شریعت کی حکمرانی چاہتے ہیں اور گھر پہ نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی اخلاقی بنیاد نہیں آپ کے پاس اٹھنے کی. اخلاقی طور پر تبھی آپ کے اندر مضبوطی آئے گی اور پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی جب اس طریقے کو اختیار کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. اس وقت تو پاکستان کی خیر منانی چاہیے، دعا کی ضرورت ہے. شاید اجتماعی طور پر لوگ توبہ کریں، اس رستے پر آئیں. آج سے طے کریں کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، آج سے طے کریں کہ اجتماعی جدوجہد میں شریک ہونا ہے اس ملک کے اندر نفاذ شریعت کے لیے، منکرات کے خاتمے کے لیے. شاید اللہ کی رحمت کو جوش آئے، ورنہ اب تو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. روز بروز امریکہ کی طرف سے دھمکیاں جو آ رہی ہیں، اور وہ چاہتا تھا یہ حالات پیدا ہوں، یہ تو اس کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہے. انہی کی آڑ میں وہ براہ راست اب حملہ کرنا چاہ رہا ہے. بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے, ان کے عزائم کے رستے میں رکاوٹ ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا. پرویز مشرف کیا اس کا باپ بھی نہیں بن سکتا, وہ تو اس کے ساتھ شامل ہے ان کاموں میں. تو کون بچائے گا؟ صرف اللہ کی ذات بچائے گا. اس وقت تو صورتحال مجھے وہ محاورہ یاد آ رہا تھا کہ اب وہ امریکہ جیسے پر تول رہا ہے پاکستان پر براہ راست حملے کے لیے, تو ہم نے 100 پیاز تو کھا لیے, اب 100 جوتے کھانے کی باری آ رہی ہے. ہم نے ان 100 جوتوں سے بچنے کے لیے 100 پیاز کا آپشن قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, ہم اپنے دین کی قربانی دے دیں گے, ہم اپنے افغان پالیسی کی قربانی دے دیں گے, ہم کشمیر پالیسی کی قربانی دینے کو تیار, ہم جہاد کی تعریف میں رد و بدل کرنے کو تیار, ہم اپنا نصاب بدلنے کو تیار, دینی اقدار بدلنے کو تیار, دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے تیار. لیکن خدا کے لیے ہمارے اوپر جوتے نہ برسانا. وہ پیاز 100 ہم کھا چکے, اب جوتوں کی باری, اور صرف اللہ ہی ہے کہ جو ہمیں بچا سکتا ہے. اور اس کے لیے رحمت کا دروازہ یہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. سب سے پہلے استغفار ہر شخص اپنی ذات میں کرے, قوم اجتماعی سطح پر کرے, اور پھر اپنی منزل سیدھی کی جائے اسی راہ کی طرف جس کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.